الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ چند گناہ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی جلدی انسان کو سزا ملتی ہے، جن میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، دوسرا ظلم و ستم ہے، اور تیسرا کسی کو گناہ پر عاد دلانا ہے، اور چوتھی چیز تکبر ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ہو، ظلم و ستم ہو، اس سے متعلق مضامین آپ حضرات سماعت فرما چکے۔ ظلم ایک ایسی بھیانک صفت ہے کہ بعض دفعہ معصوم اور بے زبان جانور پر بھی ظلم اگر کیا جائے تو اس کا بھی بدلہ بہت جلدی انسان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ گزشتہ مضامین میں جو بات آئی تھی کہ گھر کے اندر، دکان میں، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، آفس میں، کارخانے، فیکٹری میں اگر کوئی موذی جانور ہو تو اس کے مارنے کی اجازت ہے۔ گھروں میں عام طور پر جیسے چھپکلی ہے، لال بیگ ہے، چوہا ہے، چھوٹی چوہیا ہے، یا گرمیوں کے موسم میں سرخ چیونٹیاں یلغار کر دیتی ہیں کچن میں یا دوسری جگہ، تو بوقت ضرورت مجبوری میں پھر اس کو کوپیکس یا دوسرے زہریلی چیزوں کے ذریعے، اسپرے کے ذریعے، یا اسی طرح مکھیوں کی کثرت ہو جاتی ہے یا مچھر یلغار کرتے ہیں، تو موذی جانوروں کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جہاں کہیں کسی جانور سے انسان کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسے گھر کے باہر کھلی جگہ میں چیونٹے ہیں، چیونٹیاں ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، درخت کے اوپر کوئی جانوروں کے بسیرے ہیں، کہ جس سے انسان کے اوپر کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو اس قسم کے جانوروں کو بلا ضرورت انسان نہ چھیڑے۔ ہاں، جو زہریلے جانور ہیں جیسے سانپ، بچھو یا دیگر موذی جانور کے جو آج نہیں تو کل کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں حکم یہ کہ جہاں کہیں وہ نظر آئیں تو ان کو مار ڈالو، کیونکہ ان کے زہر اور نقصان سے فی الحال بھی اور فی المعال بھی بچنا اور بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح ظلم و ستم اگر کسی معصوم مخلوق کے اوپر ہو اور وہ بے زبان جانور بھلے چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، بلا وجہ اس کو نہ مارا جائے، نہ ہی کسی مکھی مچھر کو بلا وجہ مارا جائے۔ بعض دفعہ ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب الہی متوجہ ہو جاتے ہیں، بالخصوص آگ کے ذریعے کسی چیز کو مارنا اس سے سخت ترین درجے میں ممانعت آئی ہے۔ فرمایا کہ آگ کے ذریعے کبھی بھی کسی جانور کو، کسی انسان کو اذیت تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آگ کے ذریعے مارنے کا حق صرف اور صرف فرمایا کہ رب النار کو ہے، جو آگ کا مالک ہے یعنی اللہ، وہی صرف اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ کے ذریعے عذاب دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے آگ کے ذریعے دوسری کسی مخلوق کو جلانا، اس کو بہت سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بعض دفعہ کسی چھوٹی سی چھوٹی معصوم مخلوق کے اوپر ظلم و ستم ہوا تو اس کی پکڑ و گرفت کے اندر عدل کا بدلہ دنیا میں بھی ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ امام احرج ایک بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، ایک ٹانگ سے معذور تھے، بچپن میں دونوں ٹانگیں سلامت تھیں، بچپن میں کوئی چڑیا ہاتھ لگی تھی، اس کے پاؤں میں ڈوری باندھ کر کھیل رہے تھے اور اس زور سے اس کو جھٹکا دیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ کر کٹ کر ڈوری کے ساتھ لگی رہ گئی اور چڑیا بیچاری ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی۔ والدہ نے یہ منظر دیکھا تھا تو ان کو کوسا تھا اور کہا تھا کہ تو بھی دیکھنا، ایک نہ ایک دن لنگڑا ہوگا۔ آگے چل کے نوبت ایسی ہی آئی کہ واقعتاً ان کی بھی ایک ٹانگ کٹی، پھر وہ آرج، عربی میں کہا جاتا ہے لنگڑے کو، اسی نام سے پھر مشہور ہوئے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی کہ جس کے گھر میں کسی بلی نے کچھ نقصان پہنچا دیا تھا، اس کا دودھ وغیرہ کوئی چیز جو اس عورت کے استعمال کی تھی، اس کو اس بلی نے جب استعمال کر لیا تو وہ عورت غصے میں آئی، تیش میں آ کر اس نے اس بلی کو پکڑ لیا، پکڑ کے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد ہاتھ کے ہاتھ اس کو مارا نہیں، اس کو بند کر کے بھوک اور پیاس کی شدت کے ذریعے سے اس کو مارا۔ وہ بیچاری بھوکی اور پیاسی بلبلات کے سسک سسک کے رس کے مریے۔ فرمایا کہ اس ایک بلی کو بند کر کے عذاب دینے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گرا دی گئی۔ تو جانور بھی بسا اوقات ہے بے زبان، بظاہر وہ بدلہ اور انتقام نہیں لے سکتے، لیکن ہر کوئی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے، تو بلا وجہ بغیر کسی وجہ کہ انسان کسی پر ظلم کرے ستائے تو اس کا بسا اوقات ہاتھ کے ہاتھ تو پتہ نہیں چلتا لیکن آگے چل کر جب وبال آتا ہے تو انسان کو بسا اوقات وہ ظلم یاد بھی نہیں رہتا اور نہ ہی کبھی کسی کو کسی گناہ پر کسی مصیبت پر کسی ایسی برائی پر عار دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ نصیحت مطلوب نہ ہو اگلے کو شرمندہ کرنا حقیر اور ذلیل کرنا مقصود ہو تو یہ چیز بھی بسا اوقات زندگی میں انسان کے سامنے آتی ہے تکبر کا بول ہے بڑائی کا بول ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حج کا دور تھا حج چل رہا تھا عین حج کے موقع پر پرانے زمانے کی بات ہے جب قلت ہوا کرتی تھی چیزوں کی اشیاء کی تو ایک حاجی صاحب پیاس سے بلبلا رہے تھے اور جو معلمین ہوا کرتے ہیں نگران عرب باشندے جو حاجیوں کی ذمہ داری لیا کرتے ہیں تو یہ پانی کی تلاش میں برابر والے خیموں میں پہنچے منا کے اندر اور وہاں ان کے کولر میں پانی موجود تھا اور سخت شدید گرمی تھی اس گرمی کے حالت میں انہوں نے اپنے پانی کی پیاس بجھانے کے لیے اس سے فریاد کی اور پانی مانگا تو اس نے منع کیا اس وقت جو ان کی پیاس کی شدت تھی تو بہت ہی زیادہ لجاجت منت سماجت کے ساتھ وہ تقاضا کرتے رہے اور جو ان کی کیفیت ہوگی ظاہر مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پیاس کی وجہ سے بلبلا کر پانی مانگ رہے تھے تو اس معلم نے جھنجلا کر پانی تو نہ دیا لیکن کہا کہ جاؤ جاؤ اپنی شکل یہاں سے لے کر نکل جاؤ ہمارے خیمے سے اگر تمہارے پانی کے لیے سفارش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں تو تب بھی تمہیں پانی نہیں دوں گا الامان والحفیظ اللہ کو اللہ کے رسول کو بسا اوقات جو انسان بیچ میں ڈال لیتا ہے گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سنا کہ بے ادبی کے کتنے خطرناک اور بھیانک انجام انسان کی زندگی میں سامنے آتے ہیں یہ کہنا تھا حضرت فرما رہے ہیں کہ وہاں کھانا بھی کہیں پک رہا تھا پہلے وقتوں میں سادے انتظامات ہوتے تھے تو یہ گیس کے جو سلنڈر کے ساتھ جو چولہے ہوتے ہیں بس یہ کہنا تھا اور کہنے کے چند لمحوں کے بعد وہ گیس کا سلنڈر پھٹا وہ معلم جو بڑے متکبرانہ انداز سے یہ اتنا بڑا بول بول گیا یہ خود بھی اس کی لپیٹ میں آیا پورا اور آس پاس کے جو لوگ تھے سارے جل کر راکھ ہوئے تو بعض دفعہ کوئی بڑائی کا بول وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو دعوت دے دیتا ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے جلال کو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اس کے وبال کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے ہمیشہ انسان سنبھل کر زندگی بسر کرے کہ اپنی ذات سے نہ تو کسی دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچے مسلمان تو بہت عظیم الشان ہستی ہے کوئی عام انسان بھی ہو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی منع فرمایا کہ اس کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچنے پائے اور انسان کے ساتھ ساتھ جو مخلوقات ہیں پھر خاص طور پہ وہ مخلوق جو اس کے زیر اثر ہیں یہاں تو اتنا دستور نہیں ہے لیکن جہاں عام فطری زندگی ہوتی تھی تو بھیڑ بکریاں گھوڑے سواری کے لیے خچر گدھے بسا اوقات اونٹ ان تک کے لیے آپ نے فرمایا ایک اونٹ نے باقاعدہ وہ تو بڑبڑا رہا تھا صحابہ سمجھے شاید یہ گڑ 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 آوازیں نکال رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھے دانہ پانی چارہ کم دیتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے آپ نے تو یہاں تک احتیاط سکھائی کہ ان پر ان جانوروں پر بھی ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت لادو زیادہ لوڈ مت ڈالو اور جو قربانی کے جانور ہیں جس کا ذبح کرنا متعین ہے اور عبادت کا حصہ ہے بقرعید کے دنوں میں قربانی کے جانور کا ذبح کرنا اور قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے اللہ کے نام پر جانور کو قربان کیا جائے لیکن فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تک تیز مت کرو کہ اتنی حس اتنا شعور ان کو بھی ہوتا ہے کہ جب چھری تیز ہو رہی ہے رسی اور یہ تیاریاں ہو رہی ہیں تو جانور کی بھی چھٹی حس کام کرتی ہے کچھ نہ کچھ حالات اور معمول سے ہٹ کر سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو وہ بھی بیچارہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے فرمایا کہ اس کے سامنے چھری تک بھی تیز مت کرو کہ اس عمل سے بھی اس کو تکلیف پہنچے گی اور یہ فرمایا کہ جب ذبح کرو تو تیزی کے ساتھ چھری چلاؤ کہ کم سے کم تکلیف میں اس کا کام مکمل ہو جائے تو انسان تو پھر انسان ہے دیگر معاملات تو دیگر معاملات ہیں تو اپنے ماتحتوں میں انسان کے ماتحت ملازمین ہوں بھلے اس کے ماتحت بھیڑ بکریاں جانور ہوں ملازمین کے ساتھ بھی بسا اوقات انسان سخت رویے سخت لہجے اور تلخ کلامی ایسی اپناتا ہے کہ سامنے والے کے دل صبح سے شام تک کئی مرتبہ ٹوٹ کے چکنا چور ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی بارہا یہ واقعہ نقل کیا کہ یہیں قریب ہی اپنے محلے کے اندر ایک میڈیکل اسٹور والے تھے, میں بھی دوا لینے کے لیے ان کے پاس کھڑا تھا, چار چھ افراد اور بھی تھے, اور وہاں ایک نوجوان لڑکا جو کلر کے کام کے لیے انہوں نے بلایا ہوا تھا, کلر لینے کے لیے انہوں نے کہیں بھیجا تھا اس کو بھی موٹر سائیکل پر, وہاں کہیں اس کو دیر ہوئی, چشمہ لگایا ہوا تھا, چشمہ بھی اس کا موٹے نمبر کا تھا جس میں آنکھیں انسان کی موٹی موٹی دکھائی دیتی ہیں, 18-20-22 سال کا لڑکا تھا وہ کلر کرنے والا پینٹر. وہ آس پاس کو سامان لینے گیا, وہاں جب دیر ہوئی وہاں سے واپس پلٹ کر وہ آیا, میں بھی قسمت سے اسی وقت ان کے میڈیکل اسٹور پہ کھڑا تھا, اس کے آنے کے ساتھ آؤں دیکھی نہ تاؤ, نہ بڑے کو دیکھا نہ چھوٹے کو, جس ظلم و تشدد کے ساتھ وہ اس پر برس پڑے, جو تھپڑ مارا تو چشمہ بےچارے کا دور جا کے گرا, پھر لاتے گھونسے مکے مار کے اس قدر اس کو بے وقت کر ڈالا, اور بےچارا وہ ایک ملازم اور ایک عام مزدور چوں تک نہیں کر سکا, اس قدر بے دردی کے ساتھ اس کو مار کے لال پیلا کر دیا. اور ماں بہن کی گالیاں الگ, اور کہا کہ اتنی دیر لگا دی, میں انتظار کر رہا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہاں چلا گیا, فلاں ہو گیا, دھماک ہو گیا, اور فون بکتے رہے. جب مارا بھی گالیاں بھی دی اور غصے کی بھڑاس نکل گئی, اب انہیں ہوش آیا, کچھ اپنے اہل محلہ بھی کھڑے اور مجھے بھی کھڑا دیکھا, اب پھر فوراً پلٹ لی اور کہا کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے, بیٹا تجھے چاہیے تھا ویسا. پھر اب وہ اپنائیت دکھا رہے ہیں, محبت دکھا رہے ہیں, اگلے کو ذلیل و رسوا کر کے سب کے سامنے اس قدر بے احترام کیا کہ ہاتھ اس پر اٹھایا اور چشمہ وہاں جا کے گرا, اور مار پٹائی کٹائی کر کے اب اس کو بیٹا بنانے کا کیا فائدہ. کچھ ہی وقت کے بعد پھر دکان پر ڈکیت وکیت آئے تھے اور ان سے مزاحمت ہوئی, اور اسی مزاحمت کے اندر ڈکیت نے واردات کرتے ہوئے فائر کیا, اسی فائرنگ کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر خود بھی دنیا سے چلے گئے, بیوی بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, اور تھوڑے وقت کے بعد وہ جنرل اسٹور بھی بند پڑا ہوا دکھائی دیتے. مت ستا غریب کو, غریب رو دے گا, سن لے گا اس کا خدا تجھے دنیا سے کھو دے گا. انسان رحم و کرم کرتا ہے, دعائیں لیتا ہے تو زندگی اس کی بابرکت ہوتی ہے, پرسکون ہوتی ہے, پرنور ہوتی ہے, اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ پاتا ہے, بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت پر نور پر سرور زندگی عطا فرماتے ہیں. لیکن ظلم و تشدد کرنے والوں کو بسا اوقات چٹ پٹ اللہ پاک ایسا کام تمام کر دیتے کہ انسان سمجھنے بھی نہیں پاتا. جس یہاں سے ظلم و تشدد ہو, ظلم و ستم ہو, یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں کہ جو معاشرے میں نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ عام ہیں. ہمارے نمازیوں میں ایک نوجوان نمازی تھا, یہ جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں جمع ہو کر باتیں کرتے ہیں, اس کے اندر بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں دلوں میں لگ جاتی ہیں, لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہیں. اسی قسم کا مضمون چل رہا تھا تو چند نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے, اور کرکٹ میں وہ بال کسی صاحب کے لگی تو وہ ظاہر ہے کہ انسان کے جب کوئی چیز لگ جاتی ہے تو انسان کا غصہ ہونا یہ بالکل ایک فطری تقاضا ہے, تو وہ ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگے ان نوجوانوں پر, تو انہی میں کا ایک نوجوان بدتمیزی کرتے کرتے آگے بڑھا اور بیٹ سے ان کو مار بھی دیا. بعد میں جو اس کا دوسرا ساتھی تھا وہ آ کر پھر پوچھنے لگا کہ اس طرح تو میں ہو گئی, اور انکل تھے, انکل کے ساتھ بدتمیزی کی ہم لوگوں نے اور ہمارے ایک ساتھی نے ان کو مار بھی دیا. اور وہ کون تھے, کہاں رہتے تھے, وہ تو بات آئی گئی ہو گئی, چلے گئے. لیکن یہ جو حد تلقی ہو جاتی ہے کہ انسان سامنے والا چھوٹا ہو کر بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر جائے, وہ تو اس قسم کے مضمون سن کے انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی غلطی تھی جو ہم نے کی تھی. بعض دفعہ یہ غلطی ایسی ہوتی ہے جس کا تدارک بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کون تھے, کہاں سے آئے, کہاں جا رہے تھے, اب دوبارہ ان سے مل کر معافی مانگنا بھی بسا اوقات انسان کے بس میں نہیں رہتا. یہیں اسی قسم کے مضامین کے دوران ایک نوجوان لڑکے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہم شادی بیاہ کی تقریب میں سارے دوست جمع تھے, اور مذاق میں ایک ساتھی کا موبائل چھپا لیا, سال دو سال پرانی بات ہو گئی, اچھا قیمتی موبائل تھا, مذاق ہوتا رہا, مذاق میں حقیقت بن گیا کہ واقعتا چھپائے رکھا, اور پھر ان تین چار دوستوں نے اس کو بیچ دیا, اور پھر ₹4,000 ان دونوں تینوں چاروں دوستوں کے حصے میں آئے. تو بعد میں پھر اس نے پوچھا کہ اس طرح سے ہم نے مذاق میں کیا تھا, پھر ہماری نیت میں فطور آئے اور ہم نے اس کو بیچ بھی دیا, بیچ کے ₹4,000 بانٹ بھی لیے. اس قسم کے نقصانات انسان بسا اوقات جوانی کے اندر کر جاتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں. چور تھا, جو جرائم, چوری, ڈکیتی, وارداتیں کرتے کرتے آخر کار جب حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا, آخر کار پکڑ میں آیا, گرفت میں آیا, اور وہ اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے اس کو سزائے موت ہوئی. جب سزائے موت کے لیے اس کو لایا جا رہا تھا تو اس نے چیخ کر چلا کر کہا کہ میرے ساتھ میری ماں کو بھی پھانسی دی جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے. لوگ حیران تھے کہ ماں سے تو لوگ دعائیں لیتے ہیں، آخری ملاقاتیں کرتے ہیں، اس سے معافی تلافی کرتے ہیں، یہ کیسا چور ہے جو اپنی ماں کے لیے بھی موت کی بات کہہ رہا ہے. تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس کی تفصیل اور تفتیش کی جائے، معلومات کی. اس نے بتایا کہ اس میرے تمام کے تمام جرائم کے اندر میری ماں میرے ساتھ شریک رہی، اس لیے کہ بچپن کے اندر ایک مرتبہ میں محلے سے کوئی چیز چرا کر لایا تھا تو میری ماں نے مجھے داد دی تھی، کہا بچہ سمجھدار ہو گیا. اس دن سے ماں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں آگے پھر بڑھتا چلا گیا، بڑھتے بڑھتے میں اتنا بڑا ڈاکو بنا، جرائم کا مرتکب ہوتے ہوتے آج مجھے اپنے جرائم کی سزا میں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. تو اس کی بنیاد اور بیج میری ماں بنی کہ اگر روز اول وہ مجھے مارتی پٹائی لگاتی، میری تنبیہ کرتی اور مجھے سمجھاتی کہ یہ برائی ہے، اس سے مجھے روکتی، تو میں کیوں آگے اتنا بڑا مجرم بنتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، والد ماجد کے گھر کے سامنے ایک نرسری تھی، ابھی سیمنٹ کے تھوڑی چھوٹی ہو گئی، تو وہ نرسری وہاں سے شروع ہو کے پوری وہ او پی ڈی جو ایوان صنعت و تجارت کا اسپتال ہے اس کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ پہ کافی لمبی تھی. آئے وقت وہاں یہ چور دکھائی دیتے تھے، گھریلو چور. انسان کی جب فطرت خراب ہو تو وہ ظلم و ستم بھی کرتا ہے، امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، بےایمانی بھی کرتا ہے، وہ ایسی حقیر حرکتیں کرتا ہے کہ المان ہوا حافظ. تو ماں اور بیٹے، عمر رسیدہ خاتون اور بیٹا ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر آئے، اور وہ اس کی جو چھوٹی سی بنی ہوتی جھوپڑی جیسی وہ ادھر، تو یہ کھڑے ہو کے تھوڑی سی دیر انہوں نے موقع دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، فٹافٹ ایک گملہ اٹھایا اور اسکوٹر پہ بیٹھا. اور یہ جا اور وہ جو ماں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ یہ حرکتیں کرے گی تو اس کا بیٹا تو کل کو موقع لگے گا تو اسے بڑی واردات کرے گا. صبح صبح فجر پڑا کر میں نکلا تھا یہاں سے جا رہا تھا، سامنے جو فٹ پاتھ پر نرسری ہے، گاڑی والا انسان کار والا، اور صبح صبح تازہ دم، فجر کے بعد کا رحمت برسنے کا موقع. اس وقت اس نے سناٹے سے فائدہ اٹھایا، میں جیسے ہی نکلا تو وہاں سے دیکھا تو وہ ایک بڑا گملا اٹھا کر لمبا، اس میں پودا لگا ہوا تھا پھول والا، ایسے اٹھا کر میں گاڑی کی طرف لا رہا تھا. عین گاڑی کے قریب پہنچتے ہی قسمت سے اس نے اوپر کناری سے پکڑا ہوا تھا، کناری اس کے ہاتھ میں رہ گئی اور گملا ٹوٹ کے چکنا چور ہوا. اس کی شکل میں نے جب دیکھی تو چوہے کی طرح سکڑ کے چھوٹی سی ہو گئی. چور تو چور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے منظر دیکھا کہ گاڑی والا آ رہا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے. شکل سے میں سمجھ گیا کہ یہ صبح صبح چوری کر رہا تھا، گملا اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھتا جا رہا، کیونکہ صبح صبح نہ ادھر مالی تھا، نہ کوئی دکاندار، نہ کچھ نہ کچھ. میں نے بھی پھر آگے سے جا کر گاڑی جب گھمائی تو دیکھا ساری مٹی وٹی اٹھا کے جلدی سے واپس فٹ پاتھ پہ ڈال کے اپنا سا منہ لے کے گاڑی میں بیٹھ کے یہ جا اور وہ جا. تو انسان کی جب تربیت نہ ہو، صحیح معنوں میں اس کو معلومات نہ ہو، تو پھر وہ ظلم و ستم کرنے سے بھی نہیں چوکتا، اور کہیں بھی موقع مل جائے تو پھر کسی بھی امانت میں خیانت کرنے سے بھی نہیں چوکتا. الامان والحفیظ، انسان کوئی بھی برا کام تو کر لیتا ہے، ظلم و زیادتی کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتائج ضرور بھی ضرور اس کو بھگتنے پڑتے ہیں. جو گزشتہ مضامین میں جمعے کے دن آپ حضرات نے سنا تھا کہ زنا ایک ایسا خطرناک بھیانک عمل ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قدر خطرناک عمل ہے کہ یہ ایک گویا کہ زہریلا قرضہ ہے. فرمایا کہ آج جس کسی نے یہ قرضہ لیا، کل کو اس کے خاندان کی بہن، ماں، بیٹی، اس کی بیوی، کوئی نہ کوئی اس قرضے کو چکائے گی. اس نے آج یہ خیانت کی ہے کہ دوسرے کی عزت کو لوٹا ہے، کل کو ایسا وقت اسے بھیانک دیکھنا پڑے گا جس میں اس کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت لوٹے گی اور یہ کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ میاں کیا سب کچھ ہے، دیر ہے پر اندھیر نہیں، وہاں عدلے کا بدلہ ہے ہر چیز، مکافات عمل، اس سے انسان کبھی غافل نہ رہے. تو ظلم و ستم ایک ایسا بھیانک عمل ہے کہ جس کی سزا انسان کو ملتی ہے. کہیں بھی انسان تشدد کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کی چیز کو، ایک دفعہ لیاقت نیشنل اسپتال کے اندر ہمارے ایک عزیز داخل تھے تو شام کے وقت ہم لوگ جب وہاں ملاقات کے لیے جانا ہوا، موٹر سائیکل والا تھا، اپنی موٹر سائیکل کا لاک واک کھول کے جب اس نے نکالنے لگا تو وہاں گاڑی بھی قریب میں کھڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کی موٹر سائیکل نکالنے میں تھوڑی سی اس کو دشواری ہوئی. تھا کوئی نہیں، پارکنگ کا ایریا تھا، خالی تھا. تو وہ جو موٹر سائیکل کا لاک ہوتا ہے، اس میں آخر میں سے موٹر سا لوہا لگا ہوتا ہے، اس کو تار جڑ جاتا ہے جس میں. تو اس نے، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس گاڑی کے صرف اپنے راستے میں آڑے آنے کی وجہ سے وہ تار کو گھمایا، گھما کر زور سے اس گاڑی پہ مارا. جتنا اس کے بس میں تھا اتنا نقصان اس نے کم از کم اس کو پہنچا دیا. کوئی نہ کوئی نشان، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر شکن ضرور بھی ضرور آیا ہوگا جس طاقت سے اس نے کھینچ کے اس کو مارا. مالک کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس آدمی نے اپنی بھڑاس نکال لی.
بعض دفعہ دوسرے تیسرے انداز سے انسان نقصان پہنچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی حفظ و امام میں رکھے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائی وہ اپنے اندر نقصانات کے اثرات رکھتی ہیں کہ جو انسان کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے, ظلم و ستم کرتا ہے, تشدد کرتا ہے, چھوٹے بڑوں کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کریں, بڑے چھوٹوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت مہربانی کا معاملہ نہیں کیا, جس چھوٹے میں بڑوں کے ساتھ عظمت و احترام کا معاملہ نہیں کیا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو جہاں کوئی بڑا اپنے چھوٹوں پر زیادتی کرتا ہو, چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ بے ادبی گستاخی کرتے ہوں, وہ تو دائرہ اسلام کے اندر رہنے کے قابل ہی نہیں. فرمایا فلیس منا, وہ ہمارا ہے ہی نہیں. نام تو مسلمان ہوگا, خوش فہمی میں مبتلا ہوگا, لیکن حقیقی معنی میں تو مسلمان وہ ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے لے کر اس کے ہاتھ تک ہر چیز سے دوسرے لوگ مأمون اور محفوظ ہوں. زبان سے بھی کوئی ایسا کڑوا بول, کوئی کڑوا جملہ نہ نکالتا ہو. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں, نگاہوں کے معانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. بعض دفعہ انسان بولتا کچھ نہیں ہے لیکن رویہ اس کا بتاتا ہے. ابھی عمرے کے موقع پر ہم لوگ تھے بچوں کے ساتھ, ماشاءاللہ تو میری بچی نے ایک چپل لی, پیسے دے دیے, سب کچھ ہوا, لیکن وہ چپل سائز میں نے پہنی تو تھوڑی سی بڑی تھی. تو ہم نے اس سے کہا کہ اس کو بدل کے ایک نمبر چھوٹا چاہیے. تو پوچھ کے جب دوسرا چھوٹا نمبر لے لیا تو اس بدتمیزی کے ساتھ آ کر اس نے چپل کو لیا اور اسے دیوار پہ مار رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا کچرا اس میں چپک گیا ہو. مدینہ منورہ کا شہر ہے یہ, وہاں جتنے بھی یہ تقریباً دکاندار ہوتے ہیں تقریباً سارے غیر ملکی ہوتے ہیں, ہندوستانی, پاکستانی, بنگلہ دیشی اور یمنی, ومنی, دوسرے تیسرے عرب کے جو باشندے ہیں, حقیقی معنوں میں جو مکہ کے مکرمہ کے مدینہ منورہ کے جو باشندے ہیں ان کے اخلاق تو بہت اونچے ہیں, لیکن جو یہ ایرا غیر نتھو خیرا جو وہاں رہتے رہتے اس قدر کڑوے مزاج کے, تو وہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن چپل کو لے کر اپنی ہی دکان کے پلر کے ساتھ اس زور کے ساتھ اس نے پٹخا ایسا مارنے لگا جیسے پتہ نہیں کتنا میل کچیل ہم نے جمع دیا ہو. لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں, نگاہوں کے معنی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں کہ کون محبت کرتا تھا, کون نفرت کرتا تھا, کس نے محبت بھری نظر ڈالی تھی, کس نے نفرت اور کراہیت بھری نظر ڈالی تھی. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں, کہ میرے جو محسنین ہیں کہ میں نے جن پر کوئی بوجھ ڈالا, میں نے جن کا کوئی احسان لیا. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. اور اسی طریقے سے آخر کے اندر آ کر کہا کہ میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی, مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویہ یاد رکھتا ہوں. بعض دفعہ انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن رویہ اس قدر تلخ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. بچوں کے ساتھ ہم سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے ابھی شوال کے اندر, تو وہاں جو چیئر لفٹ ہے پٹریاٹا کے اندر, تو ایک دفعہ چلتی ہے چلتی چلتی ایک جگہ تھا, پھر وہاں پھر کار لفٹ آ جاتی ہے اس میں, اور اوپر وہ بلندیوں کا سفر طے کر کے جاتے ہیں. بہت خوبصورت حسین مناظر ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں, جنت نظیر. تو ہم لوگ اس میں بیٹھ کر اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو بیچ میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں زمین اور چیئر لفٹ قریب ہو جاتی, تو وہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں تصویر والے کے, آتے وقت تصویر کھینچوا لو اور جاتے وقت وہ تصویر دے کے پیسے ان کو حوالے کر دو. تو ایک دو کھڑے ہوئے تھے, تو اسی طرح جب وہ بالکل خاموشی ہے, خوبصورت حسین و جمیل سرسبز و شاداب منظر ہیں, اور اس کے اندر وہ خاموشی کے ساتھ چیئر لفٹ چلتی ہوئی آتی ہے, تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی صاحب ہاں جانا تصویر کھینچوانی ہے فلاں ڈھماک. تو اپنے معمول کے مطابق ایک نے پوچھا, دوسرے نے کہا نہیں نہیں مولوی ہے, مولوی کے نزدیک تو تصویر حرام ہے. میں نے کچھ نہیں کہا, خاموشی سے وہ جملہ سن لیا لیکن دل دماغ میں لگ گیا کہ دین اسلام اس قدر ہلکا ہو گیا کہ وہ صرف مولوی کے لیے رہ گیا. کہ ایک نے پوچھا اپنے حساب سے کہ چلو دو پیسے کمانے کے لیے کھڑا ہوا ہے, ہاں جانا بھائی صاحب تصویر کھینچ دوں, تو دوسرے نے فوراً طنز کیا, نہیں نہیں مولوی ہے, مولوی کے نزدیک تو تصویر حرام ہے. حالانکہ یہ حرام ہونا, حلال ہونا, جائز ہونا, ناجائز ہونا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. یہ ایک مذاق کرنا, ایک حقارت کا ایک انداز اختیار کرنا, گویا کہ تم تو مسلمان ہی نہیں, گویا کہ دین اسلام شریعت کے احکام خالی بھی مولوی کے لیے رہ گئے. تو اس نے تنزیہ جملہ کہا لیکن دل پر چبھا ضرور.
نہیں نہیں مولوی, مولوی کے نزدیک تو تصویر حرام ہوتی, ہم چپ چاپ چلتے رہے اپنے تھوڑی دیر میں چلے اوپر چلی گئی. لیکن بہرحال میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تلخ چیزیں انسان کے دل دماغ میں پیوست ہو جاتی ہیں کسی بھی انداز سے, کسی بھی نوعیت سے. گھروں کے اندر بھی آئے وقت طنز تانے اور سخت کلامی, اور اس کے اندر بسا اوقات ظلم و ستم کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے. پچھلے مضامین میں بھی میں نے عرض کیا تھا, بسا اوقات جب ساس حاوی ہوتی ہے تو بہو کے ساتھ معاملہ پلٹتا ہے. ساس ضعیف ہو گئی, بوڑھی ہو گئی اور کمزور ہو گئی, نہ تمام, اور یہ بہو حاوی ہو گئی, تو اب معاملہ برعکس چلتا ہے. بعض دفعہ سسر صاحب جلالی ہیں, ان کا پلہ بھاری ہے تو وہ ماتحتوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. بعض دفعہ جب مغلوب ہو گئے تو اب بہوئیں سسر کے ساتھ اور دیگر معاملات. تو بعض دفعہ یہ گھروں کے اندر بھی ظلم کی چکی چل رہی ہوتی ہے. ظلم و ستم سے بچنا ہر مومن مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے, تشدد سے, سخت کلامی سے اور طنز و تانے سے ہمیشہ ہماری حفاظت رکھے. مومن مسلمان وہی ہے کہ جو ہمیشہ سلامتی ہی سلامتی, اللہ پاک نے جو نظام رکھا ہے کہ ملتے ہی السلام علیکم, یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ میری طرف سے آپ پر امن ہو, میری طرف سے آپ کو سلامتی سلامتی, میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. سفر کے اندر یہ معاملہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کے اندر کسی بھی اجنبی سے آمنا سامنا ہوا, سلام کلام اگر ہو گیا تو فوراً انسیت اور اپنائیت آ جاتی ہے. اسلام نے تو سلام کا پیغام دیا, السلام علیکم, میری طرف سے آپ پر سلامتی ہے کہ آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف. علیکم السلام, میری طرف سے بھی آپ پر سلامتی ہے, آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی. تو انسان حقیقت میں مومن مسلمان وہی ہے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں کورونا وائرس کے, تو کویت وغیرہ کے اندر تو سننے میں آیا کہ وہاں تو اذانوں کے اندر یہی اعلان ہو رہا ہے, الصلاۃ فی رحالکم. تو قدر ہوئی کہ واقعتاً یہ کتنا قیمتی جملہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا, حیا علی الصلاح, آ جاؤ نماز کے لیے, حیا علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کے لیے. الصلاۃ فی رحالکم یہ جنگی حالات کے اندر ایک جملہ ہے جو باقاعدہ شریعت کا ایک حصہ ہے کہ جب حالات خطرناک ہوں یا سخت ترین بارش ہو یا جنگی حالات ہوں, پر خطر معاملات ہوں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا دشوار ہو, اس وقت پھر حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح کے بجائے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, الصلاۃ فی رحالکم, نماز اپنی اپنی جگہوں پر, اپنے اپنے ٹھکانوں پر پڑھ لو. اس کورونا وائرس کے متاثرہ علاقوں کے اندر بہت سارے اسلامی ممالک بھی ہیں, خود حرمین شریفین ہیں, بالکل سناٹے کے اندر آئے ہوئے ہیں. طواف اور عمرہ عبادات رات بھر تو رکی رہتی ہیں, دن بھر عمرے کی عبادت رکی ہوئی, آگے حج بھی سر پر, اللہ پاک رحم و کرم خیر فرمائے. رمضان کے لیے تو ابھی سے ان کے احکامات آ گئے کہ اعتکاف موقوف رہے گا, دیگر فلاں 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 چیز سب موقوف رہیں گی. تو یہ جملہ جب سنا کہ الصلاۃ فی رحالکم, رات دن ہم سنتے ہیں حیا علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے, اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں نہ دکھائے کہ جس میں یہ اعلان کرنا پڑے کہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھو. تو قدر ہوئی کہ واقعتاً حیا علی الصلاۃ کتنا اچھا جملہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے کہ آ جاؤ, حال ماحول بالکل موقع کا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آؤ نماز کے لیے, آ جاؤ, آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ. لیکن کبھی ایمرجنسی ایسی بھی ہوتی ہے کہ الصلاۃ فی رحالکم, الصلاۃ فی بیوتکم, اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو, اپنے اپنے ٹھکانوں پر نمازیں پڑھو. تو قدردان انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو سلامتیاں پہنچائے. ہمارے علماء اکرام کی طرف سے جو اس موقع کے لیے جو ہدایات آئی ہیں اس کورونا وائرس سے متعلق, فرمایا کہ سب سے پہلے تو توبہ استغفار کی جائے, اپنے گناہوں پر سچی توبہ کی جائے, کثرت سے استغفار کیا جائے, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد رکھا جائے, ذکر و اذکار کیے جائے, اور اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ اور خیرات کیا جائے. صدقہ ترد البلاء, دو چیزیں جو بہت زیادہ مؤثر اور اثر انداز ہیں, ایک تو ہے صدقہ, صدقہ سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں, اور دوسری ہے دعا. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, دعاؤں اور گڑگڑاہٹ کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرو. تو دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. ایک تو ظاہری اسباب ہیں کہ جو بھی اس سے بچاؤ کے اسباب ہیں ان کو انسان اختیار کر کے رکھے. سبب کو اختیار کرنا یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے. تو اپنے وہ زاری محکمہ صحت کی طرف سے جو جو بھی چیزیں بچاؤ کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں وہ رکھی جائیں. وضو کا اہتمام رکھا جائے. مومن مسلمان تو ویسے بھی پانچ وقت نماز پڑھتا ہے, پاک و صاف رہتا ہے, وضو کے ذریعے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. جراثیم تو پھر بڑی ہلکی چیز ہے. انسان با وضو رہے, ذکر و اذکار کرتا رہے, اور اگر کسی کو شک شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے جراثیم منتقل ہو جائے تو مسافہ کے اندر بھی احتیاط کرنا چاہے کر سکتا ہے. محکمہ صحت کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ہاتھوں سے بھی منتقل ہو رہا ہے. تو اس میں دو طرح کی باتیں ہیں, ایک وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ واقعتاً بہت جلدی منتقل ہوتے ہیں تو ان کو احتیاط کرتے ہوئے مسافہ نہ کریں, بہت اچھی بات ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کا ایمان پکا ہے تو وہ اگر ہاتھ ملائے مسافہ کریں, معانقے کریں, ان کو یقین ہے اس بات کے اوپر کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ہاتھ ملا کریں, کوئی مزاح کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تعلیمات دی ہیں. خود آپ نے جزامی اور برس خطرناک مہلک مریض کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھایا ہے, اور ایک جزامی آیا تھا اسے بیعت کرنے کے لیے, ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت, فرمایا کہ بس ہم نے تم سے بیعت کی, تم ہم سے بیعت ہو گئے. تو آپ نے ہاتھ ملائے بغیر بھی بیعت فرمایا ہے. تو دونوں چیزیں آپ نے دی ہیں کہ جس کا عقیدہ اس طرح کا ہو کہ واقعتاً یہ متاثر نہ ہو جاؤں, احتیاط پر عمل کرے, اور جس کا عقیدہ پختہ اور یقینی کہ کچھ نہیں ہوگا, دعائیں پڑھ لی میں نے. تو ایک ہے دواؤں والا, ایک ہے دعاؤں والا. ایک تقریب میں ہماری شرکت ہوئی, وہ جو چھوٹا سا لوشن جیسا آتا ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, ہاتھ پہ ڈال لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, تو وہ لگا لیا, اب ہاتھ ملا رہے ہیں. اور دعا پر کوئی یقین کوئی اعتقاد نہیں ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, تین دفعہ فرمایا صبح پڑھ لو شام تک محفوظ ہو, شام کو پڑھ لو صبح تک محفوظ ہو, اس پر یقین نہیں ہے. تو اس میں شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے. جس کسی کو یہ گمان ہوتا ہو اور یہ خلجان ہوتا ہو کہ یہ چیز متعدی ہے, واقعتاً متعدی اگر مرض ہو, تو اس میں شریعت کی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے کہ انسان اگر چاہے احتیاطی طور پر مسافہ نہ کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے ایمان میں پختگی ہے, یقین کامل ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, دعائیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں, اور یہ ایک عبادت کا حصہ ہے, اور اس عبادت کے حصے میں جہاں گناہ جھڑتے ہیں, مسافہ جب انسان کرتا ہے تو فرمایا کہ جس طرح درخت کے سوکھے پتے جھڑتے ہیں تو مسافہ کے وقت میں گناہ جھڑتے ہیں, تو جراثیم تو پھر بھی ایک مادی چیز ہے. تو اگر یقین پکا ہو تو انسان مسافہ کرے اور بے فکر رہے تو کوئی مذائقہ نہیں, اور اگر اس کے اندر کھٹک ہو تو کھٹک والا آدمی احتیاط کے بنا پر اگر مسافہ نہ بھی کرے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. البتہ صدقہ خیرات کا اہتمام رکھا جائے, دعاؤں کا التزام کیا جائے, سچی توبہ کی جائے, اور کثرت سے استغفار اور کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد رکھا جائے. اپنے طور پر جو بھی انسان عبادت کے اندر انہماک کر کے اللہ سے متوجہ ہو کر اللہ سے لو لگا سکتا ہو تو رجوع اللہ رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی اس آفت سے ہمیں بھی, پوری امت کو, پوری انسانیت کو چھٹکارا عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ.